السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 379، 379، فصل صوم، آخرت میں درجات کی تقسیم دنیا میں نیکی اور بدی کے مطابق ہوگی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں تمام انسانوں کا حساب ہوگا اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا، اور پھر جیسے کام انہوں نے کیے ہوں گے اس کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا اور ان کے درجات متعین کیے جائیں گے. کون کہاں پر ہوگا، کس کا درجہ کیسا ہوگا، کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں لوگ درجات میں مختلف ہوں گے جیسا کہ دنیا میں مختلف ہیں. وہ ان چار گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے: ہلاک ہونے والے، سزا پانے والے، نجات پانے والے اور کامیاب ہونے والے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بادشاہ کسی ملک پر غالب آ جائے تو وہاں کے کچھ آدمیوں کو قتل کرتا ہے، بعض کو سزا دیتا ہے، قتل نہیں کرتا، بعض کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ نجات پانے والے ہیں، اور بعض کو خلعت عطا کرتا ہے یعنی آنر سے نوازتا ہے اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں. جب بادشاہ عادل ہو تو ان کو اس طرح استحقاق کی بنا پر تقسیم کرتا ہے، یعنی اگر کوئی بادشاہ عدل کرنے والا ہو تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی استحقاق کی بنا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. وہ قتل صرف اس کو کرتا ہے جو اس کی حکومت کا انکار کرے اور اس کے اقتدار سے بنیادی طور پر انعد رکھتا ہو. سزا اس کو دیتا ہے جو اس کی حکومت کو تسلیم تو کرے لیکن اس کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہو، یعنی باغی نہیں ہے لیکن کوتاہ ہے، کام چور ہے، ذمہ داریوں کو پوری طرح نہیں نبھاتا. اور جو اس کی حکومت کو تسلیم کرے اور کوتاہی بھی نہ کرے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور جو آدمی اپنی عمر بادشاہ کی مدد اور خدمت میں صرف کرتا ہو اسے خلعت عطا کرتا ہے. تو انہوں نے یہاں بہت اچھی تقسیم کر دی ہے لوگوں کے عمل کے مطابق کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اور اس سے بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرنے والے ہیں، تو اللہ کو حق ہے کہ پھر وہ ان کو سزا دے اور کبھی بھی معاف نہ کرے. اور یہ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس بادشاہ کی طرح کے جو باغیوں کو قتل کر دیتا ہے، یعنی ان کو زندگی کے حق سے محروم کر دیتا ہے. تو جہنم میں جانا بھی دراصل زندگی کے حق سے محروم ہونا ہے. پھر دوسری طرف وہ لوگ آتے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور عمل میں کوتاہی نہیں کرتے لیکن کوئی بہت اعلی درجے کے عمل بھی نہیں کرتے. ایسے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. اور جو لوگ بادشاہ کی مدد اور خدمت میں زندگی صرف کریں انہیں اعلی درجات ملتے ہیں. تو یہ درجات ان لوگوں کے لیے ہیں جو انصار اللہ ہوں اور جو صرف خود عبادت کرنے والے نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی مدد اور خدمت میں زندگی بسر کریں. ان اقسام میں سے ہر ایک نعمت اور سزا میں اپنے حالات کے مطابق مختلف ہیں. یعنی یہ تو بنیادی طور پر چار بڑے گروہ ہیں، لیکن اس گروہ کے اندر بھی ہر شخص اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پھر مختلف مقام پر ہوگا. اور اس کی شہادت اس حدیث سے ملتی ہے کہ بعض لوگ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کون جاتی، بعض 7,000 سال تک آگ میں رہیں گے. ایک لحظے یعنی ایک سیکنڈ اور 7000 برس میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی انہوں نے دو ایکسٹریم لمٹس بتا دی، ایک سب سے چھوٹی مدت اور ایک سب سے طویل مدت، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے درمیان میں ہوں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ایک لہجے کی بجائے دو لہجے ہوں، کسی کے 3 ہوں، کسی کے 10 ہوں، کسی کے 20 منٹ ہوں، اور اسی طرح پھر کئی لوگوں کو کئی سال لگے اور کئی کو کئی صدیاں لگے اور پھر کئی ایک کو کئی 1000 سال لگے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، کون کیا ڈیزرو کرتا ہے. باقی رہا عذاب کی سختی کا اختلاف، تو اس کے زیادہ سے زیادہ سخت ہونے کی کوئی انتہا نہیں. یعنی انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ شدید ترین عذاب کیسا ہوگا، اور اس کی کوئی آخری حد نہیں بتائی گئی. سب سے کم سزا کی حد بتائی گئی، سب سے کم سزا یہ ہے کہ حساب میں اس سے مناقشہ یعنی گرفت ہو، پوچھ گچھ ہو، پکڑ ہو. گرفت فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا پکڑ. جیسے کہ بادشاہ اعمال میں بعض کوتاہی کرنے والوں کو سزا دے کہ اس سے حساب سختی کے ساتھ کرے، وہ کبھی معاف کر دیتا ہے، کبھی کوڑے سے مارتا ہے، اور کبھی کسی اور طرح کی کوئی سزا دیتا ہے. نیک بختوں یعنی نیک لوگوں کی منازل یعنی درجات بھی اسی طرح نعمتوں میں مختلف ہوں گی. یعنی جس طرح سزاؤں کے درجے ہیں، اسی طرح نعمتوں کے بھی ہیں. اور یہ سب امور قرآن و حدیث اور نور معرفت سے معلوم ہوتے ہیں. یعنی بعض چیزیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے ٹیکسٹ کے ذریعے پتہ چلتی ہیں، بعض احادیث سے پتہ چلتی ہیں، اور بعض ان کے گہرے مطالعے کے بعد انسان کو سمجھ آنے لگتی ہیں، جب وہ ان تمام معلومات کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے. اس کی تفصیل کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اصل ایمان کو مضبوط کیا، یعنی جڑ مضبوط کی، کبیرہ گناہوں سے بچا، تمام فرائض اچھی طرح ادا کیے، جیسے نماز ہے تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ وہ ورثے میں جنت پائیں گے، جو جنت الفردوس ہے، یہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچایا اور فرائض کو اچھی طرح ادا کیا، زکات دی تو اچھی طرح دی، روزے رکھے تو بہت آسان طریقے سے رکھے، حج کیا تو حج مبرور کا درجہ پایا. اگر کبھی صغیرہ گناہ متفرق طور پر یعنی کبھی کبھار سرزد ہوئے اور ان پر بھی اصرار نہیں کیا، تو اس کے متعلق امید ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا. قرآن پاک نے تصریح کی ہے کہ کبائر سے پرہیز کرنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے تصریح کی ہے یعنی وضاحت کی ہے کہ کبائر سے پرہیز کرنا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایسا آدمی یا تو مقربین میں شامل ہوگا، کون؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچے، یا اصحاب الیمین میں، اور یہ اس کے ایمان اور یقین کے مطابق ہوگا. یعنی صرف اعمال بھی کافی نہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ایمان اور یقین ہو. اگر وہ کم ہوا اور کمزور ہوا، یعنی ایمان کم اور کمزور ہوا، تو اس کا مقام نیچے ہوگا، اور اگر زیادہ ہوا اور طاقتور ہوا تو اس کا مقام بلند ہوگا. تو اصل چیز ایمان ہے. مقربین بھی اللہ تعالی کی معرفت کے مطابق مختلف ہوں گے، یعنی مقربین کے بھی درجات ہیں، اور جس کے پاس جتنی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی جیسی محبت ہوگی، اس کے مطابق وہ اس کے قریب ہوں گے. کیونکہ معرفت میں عارفین یعنی معرفت رکھنے والوں کے درجات لا تعداد ہیں، صرف ایک درجہ نہیں ہے. معرفت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، اس لیے دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں کہ جس سے انسان جج کر سکے کہ کون معرفت کے کس درجے پر ہے. غوطہ خور یعنی ڈائیورز جو ہیں، اس میں اپنی طاقت کے مطابق غوطے لگاتے ہیں. یعنی جب انسان غوطہ لگاتا ہے یعنی ڈائیو کرتا ہے، تو پانی کا ایک پریشر ہوتا ہے، تو جس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا ہی نیچے جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو غور و فکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک تعلق اور رشتہ اور واسطہ اور ایک کنیکشن ہے, وہ ہر ایک کا مختلف ہے. کوئی اللہ کو اپنے بالکل قریب پاتا ہے, کوئی لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے. کسی کی معرفت صرف اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ باہر نکل کر کہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے. تو بہرحال ہر شخص کی اپنی اپنی ایمانی طاقت ہے, اور اس کے اپنے مزاج اور اپنی سوچ اور اپنے خیالات پر ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اصحاب الیمین کا اعلی درجہ مقربین کے ادنا درجے کے برابر ہے, یعنی مقربین کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ اصحاب الیمین کا اعلی ترین درجہ ہے, وہاں جا کے کنیکٹ ہوں گے. یہ اس آدمی کا حال ہے جو کبائر سے بچے اور فرائض ادا کرے, یعنی کبیرہ گناہ چھوڑ دے اور اپنے فرائض پورے کرے. جس نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اور ارکان اسلام کو ترک کیا, یعنی جو فائیو پلرز آف اسلام ہیں, یعنی عبادات جو ہیں, ان میں سے کسی کو ترک کیا, لیکن موت سے پہلے پہلے خالص توبہ کر لی, یعنی اپنی زندگی میں اس سے کچھ گناہ ہو گئے لیکن توبہ کر لی, تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ملحق ہو جائے گا جنہوں نے سرے سے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا, یعنی نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا. کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. دھویا ہوا کپڑا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ میلا ہوا ہی نہ تھا. جو آدمی توبہ سے پہلے مر جائے اس کا معاملہ خطرناک ہے. اگر گناہ کے اصرار پر موت ہو جائے تو یہ اس کے ایمان کے متزلزل ہونے کا سبب بن جاتا ہے, خصوصاً جب کہ اس کا ایمان تقلیدی ہو. تقلیدی کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے بس اس نے اپنا ایمان لیا یا دین سیکھا, اور جو لوگ کر رہے تھے بس وہ ویسے ہی کر رہا تھا, اس نے شعوری طور پر کوئی ایمان قبول نہیں کیا. کہ وہ ادنا شک اور خیال سے تحلیل ہو جاتا ہے, یعنی ایسا ایمان ہے بس کہ تھوڑا سا ہی شک آیا اور وہ ختم رخصت. جبکہ یقین کرنے والے عارف کا ایمان ضائع ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا. اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ وہ فوراً رات و رات ان اسر بعبادی لیلن, کہ رات کے وقت میرے بندوں کو نکال کے لے چلو. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ سارے کے سارے فوراً ایک رات کے اندر ملک چھوڑ دیں, فوراً ہجرت کریں. جب وہ نکلے تو تیز تیز وہ صبح ہونے تک نکل گئے, حتیٰ کہ فرعونی ان کو بظاہر نہ دیکھ سکے. بہرحال انہوں نے چاروں طرف لوگ دوڑائے تو پتہ چلا کہ ایک ہی رات میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک کو جا رہے ہیں. ادھر فرعون کو مشکل ہوئی, اس نے اپنی فوجیں اکٹھی کی اور ان کا پیچھا کرنا شروع کیا. اب ایک مقام ایسا آیا کہ جب فرعون کی فوجیں بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی تھی یا وہ ان کو نظر آنے لگے, اس وقت بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اس قدر شدید گھبرائے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ کر فرعون سے جا ملتے ہیں. یعنی ان کا ایمان بس اتنا ہی تھا کہ جو ہی انہوں نے دشمن کو دیکھا تو فوراً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کہا کہ ہم جا کے توبہ کرتے ہیں فرعون سے اور اسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں وہ سزا نہ دے, کیونکہ ساری زندگی ان کی ذلت اور مسکینی میں گزری تھی اور غلامی میں گزری تھی, اور ان کے دلوں پر فرعون کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ اسے دیکھتے ہی انہیں خدا اور رسول اور دین اور ہر چیز بھول گئی, حتیٰ کہ وہ دوبارہ فرعون کے ساتھ ملنے کی باتیں کرنے لگے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو پار کرا کر صحرا سینا میں لے آئے تو وہاں پر انہوں نے جاتے ہوئے راستے میں قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہی, تو وہ منظر ان کو بہت بھایا. بس اتنا دیکھنا ہی تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے خدا بنا لو. تو ان کا ایمان جو تھا بس وہ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر, لوگوں کے طریقے کو دیکھ کر فوراً ہی بھول گئے کہ وہ کس کی اولاد ہیں اور وہ کون ہیں اور وہ چنی ہوئی امت ہیں اور وہ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے, بھول گئے کیونکہ ایمان کمزور تھا. پھر آگے جا کر ایک اور ٹیسٹ آیا اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوہ طور پر بلایا تو پیچھے سامری نے ان کو ایک فتنے میں ڈالا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو مسلمان تھے اس وقت کے وہ اپنا ایمان چھوڑ کر سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کے پیچھے لگ گئے اور اس شدت کے ساتھ لگے کہ وہ اشربوا فی قلوبہم العجلہ اور سب کچھ بھول گئے. تو یہ صرف بنی اسرائیل میں نہیں خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بعض اوقات دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ خصوصاً جب کہ اس کا ایمان تقلیدی ہو کہ وہ ادنا شک اور خیال سے تحلیل ہو جاتا ہے, جبکہ یقین کرنے والے عارف کا ایمان ضائع ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے اندر راسخ ہو چکا ہوتا ہے, اندر جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے. اگر توبہ کے بغیر آدمی مر جائے تو اس کا عذاب کبیرہ گناہ کی قباحت اور اصرار کی مدت کے مطابق ہوگا. یعنی اگر انسان توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر کتنی سزا ہوگی؟ کبیرہ گناہ کی قباحت یعنی اس کی خرابی کے مطابق, اور اصرار کی مدت کے مطابق کہ جتنا عرصہ وہ اس گناہ پہ اڑا رہا اور وہ بار بار کرتا رہا. یعنی مقررہ مدت دوزخ میں رہنے کے بعد رہائی پائے گا, پہلے سزا بھگتے گا پھر وہ وہاں سے نکلے گا. اور پھر ان میں سے جن لوگوں نے کسی کی تقلید یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ کیا ہوگا جنت میں داخل کیے جائیں گے. یعنی ایسے لوگ جو گناہوں کی سزا پا چکے ہوں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے, اور پھر ان میں سے جن لوگوں نے کسی کی تقلید یعنی کسی کے پیچھے لگ گئی, کسی کے بہکاوے میں آ کے یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہ کیا ہوگا, وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور جو نیکی اور بصیرت میں ان سے بڑے ہوئے ہوں گے وہ علیین میں قیام پذیر ہوں گے. ہم نے بندوں کے جو مراتب آخرت میں بیان کیے ہیں یہ ظاہر اسباب کی بنا پر ہیں, یعنی ظاہری چیزوں پر فیصلہ کیا, کیونکہ بندے تو یہی کر سکتے ہیں کہ جو ظاہری علم ہے اس کی بنیاد پر وہ جانے یا دیکھیں کہ وہ کہاں پر پہنچیں گے. اس کی مثال یہ ہے جیسے حکیم کسی مریض کے متعلق کہہ دے کہ یہ ضرور مر جائے گا اور یہ علاج کی اصلاح کو قبول نہیں کرے گا, یعنی علاج کا کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے, اور ایک مریض پر حکم لگائے کہ اس کی بیماری ہلکی ہے اور اس کا علاج آسان ہے. ظاہر ہے یہ ایک ظن ہوتا ہے جو کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی صحیح نہیں ہوتا. یعنی کبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں پیشنٹ بس اتنے دن زندہ رہے گا اور وہ کئی سالوں زندہ رہتا ہے, ہلکی بیماری والا مر جاتا ہے اور بڑی بیماری والا بچ جاتا ہے, اور ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. اور کسی کو بھی سبب کا علم نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا. یہ اللہ تعالی کے مخفی اسرار ہیں. آدمیوں کی ارواح میں کبھی وہ اسباب اثر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں, اور کبھی وہ جن کی حقیقت کو جاننا انسان کے بس کا روگ نہیں. یعنی کوئی ڈاکٹر اور کوئی انسان وجہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوا کہ ایک مریض جو بظاہر مرنے والا نظر آ رہا تھا وہ تو بچ گیا, اور ایک دوسرا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسے کچھ ہوگا وہ مر گیا. تو انسانوں کی روح کے اوپر کس کس چیز کا اثر ہوتا ہے, وہ سب ظاہری اثرات نہیں ہوتے, بعض مخفی اثرات ہوتے ہیں جن کو جاننا انسان کے بس کی بات ہی نہیں. تو جیسے دنیا میں یہ ہوتا ہے, یہی حال آخرت کی ہلاکت اور کامیابی کا ہے کہ ان کے بھی کچھ مخفی اسباب ہیں. یعنی بعض لوگ دیکھنے میں انتہائی نیک نظر آتے ہیں, بہت اچھے بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہوئے, لیکن معلوم نہیں کہ ان کے اندر کون سی خرابی کہاں سے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ علیین یا مقربین کا درجہ نہیں پا سکتے. اور ان اسباب کو معلوم کرنا آدمی کی طاقت نہیں, یعنی انسان کو نہیں پتا کہ ان پر مطلع ہو سکے. یعنی بعض وقت ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ چھوٹا سا عمل کرنے سے ایک انسان جو تھا وہ جنت میں چلا گیا, اور ایک شخص نے بڑے بڑے نیک کام کیے اور آخر میں کوئی غلط چھوٹا سا کام کیا تو جہنم میں چلا گیا. تو انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی سالوں کی محنت اللہ نے گنوا دی, اور ایک شخص جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایسے ہی جنت میں چلا گیا چھوٹی سی بات پر. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ عدل نہیں ہوا, حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہرگز ظلم کرنے والے نہیں. پھر وجہ کیا ہوتی؟ بات یہ ہے کہ وہ وجہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی, جو اللہ کو معلوم ہوتی. کیونکہ ہمارا علم ظاہری ہے اور اللہ کا علم عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے. ہم صرف وقتی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی سارے اسباب کو اول و آخر جانتے ہیں، ظاہر و باطن کو جانتے ہیں. چنانچہ اسی بنا پر ضروری ہے کہ گناہگار کو معاف کر دیا جائے، خواہ اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اور فرما بردار پر عتاب ہو یعنی سزا دی جائے اگرچہ اس کی ظاہری عبادت کتنی ہی زیادہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، یہ تو ہماری کمزوری ہے، کیونکہ دار و مدار تقویٰ پر ہے اور تقویٰ دل میں ہے، اور دل کے حالات کبھی دل والے سے بھی مخفی رہتے ہیں، کبھی ہمیں اپنے دل کا خود بھی نہیں پتا ہوتا، چے جائے کہ کوئی اور اسے جان سکے، چے جائے کہ نہیں، کیا ہی بات ہے کہ کوئی اور اسے جان سکے. نجات پانے والے، ان سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں، یعنی اب ایک اور کیٹیگری ہے نجات پانے والے، ان سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچ جائیں، نہ وہ جو سعادت اور کامیابی کے مراتب پر فائز ہوں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو خدمت کی ہے کہ ان کو خلط عطا کی جائے، اور نہ انہوں نے کوتاہی کی ہے کہ ان کو سزا دی جائے. ممکن ہے یہ حال دیوانوں یعنی مجنون لوگ جن کی عقل نہیں، کفار کی اولاد یعنی چھوٹے بچے ہیں، اور ان کا ہو جنہیں دعوت اسلام نہ پہنچی ہو، مثلا دنیا میں کسی ایسے قبیلے میں، ایسے علاقے میں کہ جہاں بالکل کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں پہنچی اور ہدایت کے کوئی اسباب ہی نہیں تھے، کہ نہ تو ان کو معرفت نصیب ہوئی اور نہ انہوں نے انکار کیا. یعنی اللہ کو پتا تھا کہ اگر ان لوگوں کو ہدایت کا پیغام ملتا تو فوراً قبول کر لیتے. امید ہے کہ یہ لوگ آراف میں ہوں گے. رہے کامیاب ہونے والے، دراصل یہی لوگ عارف، مقرب اور سابق ہیں. عارف یعنی جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، مقرب جو اللہ نے قریب کر لیے یعنی اللہ کے قریب ہو گئے، اور سابق جو آگے جانے والے، دوڑ لگانے والے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کی گئی ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ لوگ جنت کے حریص نہیں ہیں بلکہ اللہ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے شائق ہیں، یعنی ان کی نگاہیں بہت بلند ہیں، یہ اس سے بہت اوپر جا کے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ صرف جنت کی نعمتوں کے حریص نہیں، اس کا لالچ نہیں، بلکہ ان کا اصل مطلوب اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار ہے. اور ان کی مثال عاشق کی ہے کہ وہ اس حال میں اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتا ہے، نہ وہ اپنے وجود کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور نہ اسے اپنے محبوب کے سوا کوئی غم اور فکر ہوتا ہے. اسی لیے یہ لوگ آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک پانے والے ہیں جس کا تصور بھی کسی آدمی کے دل میں نہ گزرا ہوگا. نیکیوں کے مطابق درجات کی تقسیم کے متعلق اتنا بیان کافی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے علم، معرفت، اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق، نیک اعمال، اور پھر برائیوں سے بچنے اور گناہوں سے دور بھاگنے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو جلد چھوڑ دینے کے متعلق جو رویہ اختیار کرتا ہے، قیامت میں اس کے مطابق بھی معاملہ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس خاص علم کی بنا پر اپنے عدل کے ساتھ بندوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے. تو آج کا باب تو ختم ہوا، اب اگر کچھ سوالات ہیں. ایسا ہے کہ جنت کی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کی طلب مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ان کے پاس اچھی اچھی چیزیں ہوں اور وہ ان کو پا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ چیزوں کو پا کے خوش نہیں ہوتے، انہیں بندوں کی ملاقات زیادہ عزیز ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کہیں گئے ہیں تو بعض لوگ اس بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ اچھا وہاں کھانے کو کیا ملے گا، یا وہاں بیٹھیں گے کہاں پر، یا یہ کہ وہاں پر وہ گھر کیسا سجا ہوا ہوگا. اور جب وہ اس کے گھر پہنچتے بھی ہیں تو ان کی توجہ ساری کس پر ہوتی ہے؟ چیزوں پر ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں پردے کیسے ہیں، وہ زمین کیسی ہے، اور مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں یا کھانے کو یہ دیا ہے یا نہیں دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر ملاقات کو جاتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی, ساری کی ساری توجہ صاحب خانہ کی طرف ہوتی ہے جس کی ملاقات کے لیے وہ دراصل جاتے ہیں. تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا نہیں کہ جنت کا شوق نہیں ہوتا, جنت کا شوق ہوتا ہے, لیکن جنت ان کی منزل نہیں ہوتی, ان کی منزل اس سے آگے ہوتی ہے اور ان کی جو طلب اور تڑپ ہے وہ اس سے کہیں بلند ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس سے ملاقات ہو جس نے جنت بنائی ہے.
لیکن مقرر اور سابق لوگوں کے ساتھ ورڈ آ رہا ہے عارف کا, تو عارف کا ایکسپلین کریں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟
عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم صرف سطحی نہیں ہوتا کہ وہ صرف ظاہری چیزوں کو پڑھ کر بس اس کے مطابق اپنی ایک چیک لسٹ بنا کے وہی کرتے چلے جائیں کہ اچھا یہ یہ مجھے ریچولز کرنے تھے اور یہ یہ سنتیں ہیں اور بس میں نے ان کو پورا کر لیا ہے. یعنی وہ صرف حساب کتاب کی زندگی بسر نہیں کرتے, یا یہ کہ صرف بے سوچے سمجھے عبادت نہیں کرتے چلے جاتے, یا ان کی عبادتیں بیروح نہیں ہوتی, بلکہ وہ اللہ تعالی کی پہچان بھی رکھتے ہیں اور پھر جو کچھ کرتے ہیں اس کرنے کے اندر ایک روح ہوتی ہے, یعنی وہ اس عمل کی لذت بھی پاتے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو نماز پڑھے, جیسے آپ نے اگر نماز نبی پڑھ لی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں میں نے ابن القیم الجوزی کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی نمازیوں کے مختلف درجات کی. تو اس میں ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے بچتا ہے اور نماز پر فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس سے اوپر کا درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نماز کے اندر ایک لذت محسوس ہونے لگتی ہے, ایک خاص خوشی محسوس ہونے لگتی ہے, اور یہ عارف کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچان چکا ہوتا ہے اور وہ صرف نماز کے ترجمے پر غور نہیں کر رہا ہوتا, یا یہ کہ وہ اپنے صرف خیالات کو ہی بھگا نہیں رہا ہوتا کہ وہ جو بار بار شیطان انٹرپٹ کرتا ہے بیچ میں, بلکہ وہ ایک اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں, آؤٹ آف دس ورلڈ جسے کہتے ہیں, یعنی ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ چکے ہوتے ہیں. تو عارف جو ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کی پہچان رکھنے والا, اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق رکھنے والا, اور پھر اسی طرح دین کی بھی صرف ظاہری شکل و صورت کو جاننے والا نہیں بلکہ ان احکامات کی حکمت کو جاننے والا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسکالر جو ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو ریچول سکھا دیتے ہیں کہ یہ یہ کرنا ہے, مثلاً وضو کرنا ہے تو اس طرح ہاتھ دھونے ہیں, یا اس طرح بازو دھونا ہے, یا اس طرح مسح کرنا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ صرف ظاہر کی حد تک نہیں رہتے بلکہ وہ اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو ان اعمال کے فائدے ہیں اور جو کچھ اس سے مزید حاصل ہوتا ہے اس گہرائی تک بھی جاتے. تو کون کتنی گہرائی تک جاتا ہے یہ ہر ایک کے اپنے اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابن القیم الجوزی اور خود امام ابن الجوزی اور امام ابن تیمیہ اور اس طرح کے اور اسکالر جو ہیں یہ محض آیات کو صرف فقہی احکام کی حد تک کوٹ نہیں کرتے بلکہ ان کی گہرائی میں بھی جاتے ہیں. چلیے آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں, اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.